حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کو اجازت بیعت حاصل ہے عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ سے بھی. تو کئی نسبتوں کا مجموعہ یہ ہمارا جامعہ جو ملک کی صف اول کی درسگاہوں میں سے ہے. میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قابل صد احترام علماء کرام اور میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کی اس مبارک مجلس میں بڑے بڑے حضرات سے آپ نے بہت کچھ سنا اور سنیں گے. اللہ تعالی ہمیں سننے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے یہ بھی علماء سے سنا ہوگا کہ جب اللہ کی دین کی باتیں ہوتی ہیں اور دین کا مذاکرہ ہوتا ہے تو ایسی مجلس میں اللہ کی طرف سے خصوصی سکینت نازل ہوتی ہے جس کو دل مومن کا دل محسوس کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے جسے ایمان والوں کے دل محسوس کرتے ہیں، اور فرشتے ایسے مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، اور یہ ہماری مادی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اگر کسی نے کو اللہ نے دل کی آنکھیں دی ہوں تو ان کو نظر بھی آتے ہیں. جی ہاں، ایک صحابی رات کو تہجد میں کھڑے قرآن پڑھ رہے تھے، سامنے گھوڑا باندھا ہوا تھا، جہاد کا زمانہ تھا، ہر مسلمان گھوڑا پالتا تھا کیونکہ عدو لہم استطاعت من قوہ، اس وقت ایک بڑی قوت یہ تھی. تو اب یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آواز سے پڑھ رہے تھے اور گھوڑا بدکنے لگا، چھوٹا بچہ بھی سویا ہوا تھا، ان کو خطرہ ہوا کہیں اس کا پاؤں بچے پر نہ پڑ جائے. یہ بچے بڑے عجیب ہوتے ہیں نا، ضد پہ آگے میرے ابو کے پاس سوؤں گا، تو وہ وہیں سو گیا، ان کو خطرہ ہوا کہیں اس کا قدم نہ پڑ جائے، تو تلاوت مختصر کر کے سلام پھیر لیا. ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی درندہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ بھدک رہا ہے، کچھ نظر نہیں آیا. اتفاقاً اوپر سر گیا، دیکھتے گئے کہ پوری فضا کمکموں سے بھری ہوئی ہے، تو پتہ چلا کہ اس کی وجہ سے وہ بھدک رہا تھا. خیر، رات گزری، صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے، اور پھر یہ ماجرا سنایا کہ حضرت ذات کو یہ ماجرا میرے ساتھ ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اگر تو پڑھتا رہتا صبح ہو جاتی تو دوسرے لوگ بھی ان کو دیکھتے. جی ہاں میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کوئی محنت بھی جو دین کے لیے ہے اس کو بغیر بڑے بڑے اجر و ثواب کے نہیں چھوڑا. آپ اللہ کے دین اور علماء سے اچھی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کا بیٹھنا، آپ کا سننا، یہ آپ کے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ صالحین کے ساتھ محبت کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المرء مع من احب، جس کو جس سے محبت ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد جتنی ہمیں خوشی ہوئی ہے اتنی پہلے نہیں ہوئی. اور پھر جب محدثین اس روایت کو بیان کرتے تو ساتھ ساتھ یہ اعلان کرتے کہ اللہ آپ گواہ رہے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ گواہ رہے ہیں مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، آپ گواہ رہے ہیں مجھے عمر رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، آپ گواہ رہے ہیں مجھے عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، آپ گواہ رہے ہیں مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ چار خلیفہ اور بھی دوسرے حضرات، ان کا جنتی ہونا یقینی ہے، تو جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان کو بھی جنت میں لے جائے گا. تو یہ محبت کی بات ہے، اور اللہ کی اس نعمت کا آپ شکر ادا کریں، اس لیے کہ اس وقت بھی ہمارے کتنے بھائی ہیں جو ہم جیسے ہیں، کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کوئی گپے لگا رہا ہے، کوئی غفلت میں پڑا ہوا ہے، کوئی کس میں کوئی کس میں. اللہ نے ہمیں یہاں پر اپنے گھر میں اور صالحین کی مجلس میں جمع کر دیا ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں بھی اسی برکت کے لیے یہاں آیا ہوں، لیکن حضرت مولانا مظہر صاحب کا حکم ہے، تو جب مجھے انہوں نے اس وقت فرمایا تھا کہ آپ کو کچھ بیان کرنا ہے، تو اب ایک تو میں کچھ بیماری مشاغل ایسے ہیں کہ مستقل کسی موضوع پہ تیاری کرنا مشکل ہے، لیکن مجھے یاد آیا کہ ایک بین الاقوامی کانفرنس میں جس کا عنوان بھی یہی تھا کہ مؤتمر التصوف الاسلامی، اس کے لیے میں نے ایک مقالہ لکھا تھا عربی کے اندر، تو مجھے یاد آیا تو میں نے کہا کہ بھائی چلو وہ اسی عربی مقالے کو اس کا اردو خلاصہ پیش کر دوں گا، اور آپ کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ میں خود اس میدان کا طفل مکتب ہوں، طفل مکتب، اور لہذا جو اگر کوئی طفل مکتب کوئی چیز لکھے گا اس میں غلطیاں بھی ہوں گی. تو علماء کرام اور اس شعبے کے جو بزرگ ہیں، اگر اس میں غلطیاں ہوں تو معاف کر دیں اور میری اصلاح فرما دیں. اور اس کا عنوان بھی ہے کہ تصوف کے بارے میں گویا چند باتیں میں عرض کروں گا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ علماء حضرات جانتے ہیں کہ اول دن سے تصوف ایک ایسی چیز ہے کہ ہر اچھے کام کے کوئی مخالف بھی ہوتے ہیں، تو تصوف کے خلاف کرنے والے بھی موجود تھے اور آج بھی ہیں، اور ان کو موقع ملا کس سے؟ اولیاء اللہ سے نہیں، علماء حق سے نہیں، چونکہ یہ میدان ایسا ہے کہ اس کے اندر بہت سے نقلی پیر داخل ہو گئے. ان نقلی پیروں نے اس تصوف کو بدنام کر دیا. اب جو مخالف ہیں وہ نقلیوں کی چیز لے کر جو اصلی ہیں وہ ان پہ تھوپ دیں، اور اس کا نتیجہ پھر وہی ہوتا ہے. حالانکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی ایک ہے حقیقت اور ایک یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت، کوئی اس طرح کے نقلی پیر کچھ غلط کام کرتے ہیں تو وہ غلط کام ان کی طرف منسوب ہونا چاہیے، نہ کہ اس فن کی طرف یا ان بزرگوں کی طرف جو صحیح کام کر رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں، علماء خاص طور پر علماء کرام جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اللہ نے جو کہ وہ وحی غیر مطلوع ہے، اللہ نے اس کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثیں بنا کے منسوب کر دی، اور اللہ نے بس ایک کافی اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد، ایسے محدثین پیدا کیے جنہوں نے صحیح حدیث اور موضوع اور گھڑی ہوئی حدیثوں کو الگ الگ چھان کے الگ کر دیا، اور موضوع حدیث پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، تو تاکہ امت کو پتہ چلے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ لوگوں نے حدیثیں گھڑی ہیں، جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں، لہذا ساری حدیثیں ان کا انکار کر دو. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا. تو اگر کوئی اس طرح کے نقلی پیر بن جائیں اور دین کو بگاڑیں اور تصوف کو بگاڑیں، تو پھر ان کی وجہ سے جو صحیح تصوف ہے، اہل تصوف ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی مخالفت کا کیا معنی ہے؟ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تصوف اور تزکیہ اور احسان یہ ایک ہی مفہوم کو واضح کرتے ہیں، جس کا گویا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت کو بیان کیا ہے، تو فرائض نبوت جو چار بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک فریضہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا تزکیہ تربیت فرماتے تھے، ان کو پاک فرماتے تھے. تو یہ تزکیہ یہی تصوف ہے. یا حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے طالب علم کی شکل میں، صحابہ بیٹھے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے حاضر ہوئے، دو زانو بیٹھ کے سوالات شروع کر دیے، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور تیسرا سوال تھا احسان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تمہارے بس میں نہیں ہے تو اتنا تو خیال کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں. تصوف کا ایک اہم پہلو مراقبہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نیک بندے وہ کبھی غفلت میں نہیں رہتے، ہر وقت اللہ کے ساتھ ان کا تعلق رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کانا یذکر اللہ فی کل احیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد فرماتے تھے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہرحال میں اس میدان کا طفل مکتب ہوں، تو اس لیے جو میں عرض کروں گا اگر اس میں کوئی صحیح چیز ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور غلط ہے تو میری طرف سے ہے، اور علماء حضرات بیٹھے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ وہ میری اصلاح کر دیں. آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے آپ کو بھیجا تو عرب کا معاشرہ، اس کی حالت کیا تھی؟ بیت اللہ شریف جو بنا ہی اللہ کی عبادت کے لیے تھا، 360 بت اس میں رکھے ہوئے، غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، غیر اللہ سے تعلق ہے، خدا کو بھول چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر، اور پھر یہ تو ایمان اور اسلام کے اعتبار سے خود انسانوں کے درمیان جو انسانیت کے اصول ہیں، اخلاق ہیں، اس کا حال یہ تھا کہ اس میں کوئی خیر کی بات ان میں نہیں تھی. مردار کھا رہے ہیں، اور جس کو اللہ نے قوت دی ہے وہ کمزور کو دبا رہا ہے، اس کی جان مال عزت لوٹ رہا ہے، کوئی اچھا کام نہیں تھا. مردار کھاتے تھے اور ہر برا کام کرتے تھے، چنانچہ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی جب ان کا ظلم بڑھ گیا قریش کا، کہ تم وہاں چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے بڑا انصاف والا، وہاں تم بھی ظلم نہیں ہوگا. تو نجاشی اسامہ وہاں چلے گئے، تو اس نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد پوچھا کہ بھائی یہ کون سا دین تم نیا لائے ہو اور تمہارے پیغمبر لائے ہیں؟ تو ان مہاجرین کی طرف سے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اسلام اور جاہلیت کا موازنہ پیش کیا. ایو الملک، فرمایا بادشاہ کے سامنے، کنا قومن اہل جاہلیہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے، نعبد الاصنام، بتوں کو پوجتے تھے، اور ونقطع الارحام، یہ قطع رحمی. وہ ایک عرب شاعر بڑا عجیب فخر سے کہتا ہے نا، واحیانا على بکر اخینا اذا ما لم نجد الا اخانا، اگر کوئی دشمن ہمیں نہیں ملتا اپنے بھائی بکر پہ حملہ کر کے اس کو لوٹ لیتے ہیں. یہ حالت، کوئی صلہ رحمی نہیں ہے کہ بھائی میرا بھائی ہے، چچا ہے، کوئی عزیز ہے. تو یہ حالت تھی قطع رحمی. وناکل المیتا، مردار کھاتے تھے، جانور مر گیا کھا رہے، اور نرتقب الفواحش، جتنے گندے کام ہیں ان کا ہم ارتکاب کرتے تھے. اس دوران ہمارے پاس اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا جن کا نسب ہم جانتے ہیں، جن کے اخلاق کو جانتے ہیں. انہوں نے آ کر ہمیں کہا، اب دعوت دی کہ ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو. انہوں نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا، سچائی کا حکم دیا، عفت کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، الی آخرہ، جتنے اچھے اعمال ہیں. ہم ان پر ایمان لے آئے اور ہماری یہ قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم پر ظلم کرنے لگی. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ، کیونکہ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا. تو اس نجاشی نے، اسحمہ اس کا نام تھا، وہ جو وفد آیا ہوا تھا قریش کا، اس کو نا امید کر کے واپس کر دیا، جاؤ بھائی میں ان کو واپس نہیں بھیجوں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حالت تھی. انسان انسان کا دشمن ہے، اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، پتھروں سے تعلق ہے، اس سے ڈر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک اللہ کی طرف دعوت دی، توحید یہ چھوڑ دو، یہ سب گندگی ہے، نجاست ہے، اور پاکیزہ اعمال کی طرف دعوت دی، صداقت، امانت، عفت، الاخر ہی، اور ایک دوسرے کی خیر خواہی، ان سب کی آپ نے حکم دیا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نفوذ قدسیہ تھی، سلیم الفطرت تھے، ایمان لے آئے، تو یہاں سے آپ نے ان کی پرورش شروع کر دی. تو تربیت کا جو بنیاد ہے تربیت کی، وہ ایمان ہے. تو ایمان میں سب سے پہلے داخل کیا اور اس کے بعد ان کی تربیت عبادات سے شروع کر دی. نماز اللہ تعالی نے فرض قرار دیا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کا جب حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، صحابہ دیکھ رہے ہیں، اور پڑھانے کے بعد فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی ایسی پڑھو. تو نماز کی عادت ڈالی اور اس طرح اللہ کے قریب ان کو کیا. یہ ساری تربیت تھی نا. حدیث میں آتا ہے، اقرب ما یکون العبد الی ربہ وهو ساجد، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. تو ادھر نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہوا، اس لیے کہ اس سے انسان کے اندر جو بخل اور کنجوسی کی عادت ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے. اس کا آپ کو حکم دیا. حج، روزہ، روزے میں اللہ تعالی کا مراقبہ یہ پیدا کرتا ہے، تقوی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی اس سے حاصل ہوتا ہے، اور تقوی کی بنیاد ہے مراقبہ، اس لیے کہ جب ایک مومن روزہ رکھتا ہے اور وہ تمام ان چیزوں سے رکتا ہے جو روزے کے علاوہ اس کے لیے حلال ہے، کھانا پینا، بیوی، لیکن باوجود بھوک کے، باوجود پیاس کے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کوئی دیکھنے والا ہے، اس لیے وہ سمجھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ مراقبہ، روزہ بندے کو مراقبہ سکھاتا ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے، عبادات کے لیے تربیت ہو رہی ہے. حج، اللہ تعالیٰ نے حج کو، بیت اللہ کو ہدایت کا مرکز بنایا، تو اس لیے جو شخص حج کرتا ہے، بیت اللہ میں جاتا ہے، تو اسے وہاں ہدایت ملتی ہے. ہدی للناس، یہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، تو جو وہاں جاتا ہے وہ ہدایت لے کے آتا ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، جو شخص حج کرتا ہے اور حج میں کوئی بے حیائی کا کام، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، اس حال میں لوٹتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، پاک صاف ہو کے. یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں. اللہ کے قرب کے لیے نفلی عبادتیں بہت ضروری ہیں. لا یزال العبد یتقرب الیہ بن نوافل حتی احبہ، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے بنیادی چیز فرائض ہے، فرائض کی پابندی، محرمات سے اجتناب، یہ بنیاد ہے. لیکن اس کے بعد اب ترقی کا جو دور ہے وہ نفلی باتوں سے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ بندہ جب نفلی باتیں کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، تو میرے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود راتوں کو جاگتے تھے، اور صحابہ کرام راتوں کو جاگتے اللہ کی عبادت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرما رہے ہیں. ایک دن آپ مسجد تشریف لے گئے، دیکھا ایک جگہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کھڑے ہیں اور آہستہ آہستہ تلاوت ہو رہی ہے. آپ وہاں سے گزر گئے، آگے پہنچے، دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور زور زور سے تلاوت ہو رہی ہے. عمر عمر ہیں بھائی. تو خیر، آپ تشریف لے گئے، کچھ نہیں کہا. صبح نماز کے بعد پھر ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ بھائی رات کو میں دیکھ رہا تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ بہت آہستہ پڑھ رہے تھے. تو کہنے لگے اسما تو من نا جیت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے میں سرگوشی کر رہا تھا اس کو سنا رہا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ، یعنی اللہ سے بات ہو رہی تھی نا. تو آپ نے فرمایا، تربیت کی بات کر رہا تھا، فرمایا کہ اے ابو بکر ذرا اونچا آواز اونچی کر دو. حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ کے پاس سے گزرا، بڑی زور زور سے پڑھ رہے تھے، تو فرمایا کہ شیطان کو بھگا رہا تھا اور جو سست اور اونگ رہے تھے ان کو جگا رہا تھا. تو ان سے فرمایا تم اپنی آواز ذرا کم کر دو. یہ تربیت ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی اور ایسے لوگ پیدا کیے. ابھی حضرت مولانا قاری صاحب سے آپ نے صحابہ کی فضائل رضی اللہ عنہم رضوا عنہم یہ سب چیزیں سنی ہے نا، یہ کہاں سے آئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ نے وہ اتنے اونچے نفوس قدسیہ تیار فرمائے کہ جن کی مثال نہ پہلوں میں ہے نہ بعد میں ہے، اور جن کے بارے میں صحابی جلیل، جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے، تو فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں، ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد واختارہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا. ساری مخلوق جو قیامت تک آنے والی ہے ان کے دلوں کو دیکھا. سب سے اچھا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا اور ان کو اپنے لیے چن لیا اور اپنی رسالت کے لیے ان کو اختیار کر لیا. اور فرمایا ثم نظر اللہ الی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد پھر اللہ نے بندوں کو دیکھا, ان کے دلوں کو دیکھا. فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ, آپ کے صحابہ کے دلوں کو سب سے اچھا دل پایا. فَاخْتَارَهُمْ لِصُحْبَتِ نَبِيِّهِ, اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو چن لیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا. یہ ہے تربیت, یہ ہے تزکیہ. تو یہ الفاظ کو نہیں دیکھنا چاہیے, جو معنی ہے اس کو دیکھو. وہی تزکیہ ہے اور وہی احسان ہے, وہی تصوف ہے, یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. تو یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کو ایک ایسا مرکزی نور دیا تھا کہ آپ کی مجلس, آپ کی نگاہ مبارک جس پہ پڑ گئی وہ ہیرا بن گیا. اس لیے آپ علماء سے سنتے ہیں کہ ایک صحابی, اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ بعد میں آنے والے بڑے سے بڑے کتب غوث ایک ادنا صحابی کو نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑی ہے ان پہ, اور جو مجلسیں ان کو ملی ہیں وہ بعد والوں کو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو آپ کی مجلس اور آپ کی نظر مبارک کا یہ اثر تھا کہ ان کو اللہ نے اتنے اونچے مقام دی, ان کو پھر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن جوں جوں نبوت سے دوری ہوتی گئی اور وہ صحبت اور وہ معیت جب کم ہو گئی اور تابعین کا دور آیا, تبع تابعین کا دور آیا, تو ظاہر ہے کہ وہ کیفیت اب وہ ختم ہونے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ رجال جن کو اللہ نے اس میدان کا امام بنایا ہے, اب انہوں نے کوشش کی کہ اس کے لیے کوئی اصول مرتب کریں, اصول اور قواعد مرتب کریں اور اس پہ عمل کیا جائے. اب اس کے لیے کوئی مشق بھی کرنی ہوگی, محنت کرنی ہوگی. تو یہ جو کچھ بعد میں بنایا گیا ہے یہ اس لیے کہ اس زمانے سے دوری کا نتیجہ ہے. تو لیکن یاد رکھو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جس طرح کے صحابہ کرام جو اپنی فطرت کے اعتبار سے اور اس ماحول کے اعتبار سے بہت ہی صاف ستھری اور فصیح اور بلیغ عربی بولتے تھے. وہ صرف نام نہیں پڑھی انہوں نے, ماں اس اپنی فطرت کی بنا پر اور جتنے بھی ماحول تھا اس کی بنا پر وہ صحیح فصیح اور بلیغ عربی بولا کرتے تھے. ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ صرف پڑھیں اور نحو پڑھیں اور بلاغت پڑھیں, وہ فطرتاً فصیح اور بلیغ تھے اور فصحا اور بلاغا تھے. لیکن جب اسلامی فتوحات بڑھنے لگیں اور غیر عرب اسلام میں داخل ہونے لگے تو نتیجہ کیا ہوا کہ اب زبان میں فرق آنے لگا, وہ فصاحت و بلاغت کم ہونے لگی. اب ضرورت پڑی کہ علماء عربیت اس کے لیے کچھ قواعد اور ضوابط بنائیں. چنانچہ صرف اور نحو کے اور فصاحت بلاغت کے قواعد بنائے گئے. اور اب غیر عرب تو غیر عرب, عربوں کو بھی ضرورت پڑی کہ وہ قواعد پڑھ کے تاکہ وہ صحیح عربی بول سکیں. کسی نے بھی نہ اس وقت نہ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ صرف کے قواعد اور نوائے کے یہ بھی کوئی بدعت ہے، بلکہ سب نے ان کو استحسان کی نگاہ سے دیکھا ہے. ایسے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بودھ ہوا تو وہ مجلس تو نہ ملی، وہ آپ کے نفوذ قدسیہ اس سے محروم ہی ہو گئی. تو اب اس میدان کے جو بڑے حضرات تھے انہوں نے تصوف کے کچھ قواعد و ضوابط بنائے تاکہ اس پہ عمل کر کے اور اس مرتبے پہ پہنچا جائے جو مطلوب ہے. تو جس طرح وہ ایک استحسانی عمل تھا اور کسی نے اس کو بدعت نہیں کہا، اسی طرح اس کے اندر بھی جو اس کا نصاب بنایا گیا یا اس کی تفصیلات، وہ بھی استحسان کی نگاہ سے دیکھی گئی. اب اگر کوئی خامہا اس پر وہ اعتراض کرے تو یہ اس کی جہالت کی بات ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح وہاں ضرورت پڑی، آج ہم چاہے عرب ہوں یا ہم عجب ہوں، جب عربی پڑھتے ہیں تو صرف ناؤ بلاغت لازمی ہے، اس کے بغیر ہم صحیح عربی بول نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے. ایسے ہی جو شخص استحسان احسان کے نکاح مرتبے کو جانا چاہتا ہے، جس کو ترقی چاہیے روحانی میدان میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تصوف کے اس وادی سے گزرے، ان کے قواعد ضوابط کو پڑھے تاکہ وہاں تک پہنچ سکے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت اس کو آسان کر دیا. ہمارے بزرگوں نے تو، میں تو حیران ہوتا ہوں، حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، میں تو جتنا پڑھتا ہوں اتنی عقیدت بڑھتی رہتی ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بھائی تصوف کیا ہے؟ تصوف تو یہ ہے کہ نہ آپ سے کسی کو نہ حق تکلیف پہنچے، نہ دوسرے سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے. اور اسی لیے فرمایا کرتے تھے، اگر کسی کو ایسا پیر چاہے جو اڑنے والا ہے، کرامتے دکھانے والا ہے، جاؤ تلاش کرو، وہاں چلے جاؤ. کسی کو انسان بننا ہے، میرے پاس آؤ. جی انسان بننا ہے، میرے پاس آؤ. تو صحیح انسان، تصوف صحیح انسان پیدا کرتا ہے. ہم اور ایک صوفی کی مثال ایک حکیم اور ڈاکٹر کی ہے، روحانی ڈاکٹر ہے. وہ مریض کو دیکھ کر، جیسے اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو مریض کو دیکھ کر اس کے مرض کا علاج کرتا ہے اور اس میں ترتیب قائم کرتا ہے، اسی طرح یہ اللہ کے نیک بندے اپنے جو بھی ان کے پاس آتا ہے بیعت ہونے کے لیے، ان کی حالت کو دیکھ کر ویسے ہی تلاش کرتے ہیں. ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، جی کہ مجھے شرم آتی ہے، آیا تو بیعت کے لیے ہوں لیکن شرم آتی ہے، 40 سال سے ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہوں، چھوٹتا نہیں ہے، اس لیے شرم آتی ہے کہ کیسے بیعت کروں. حضرت نے فرمایا، کیا ہوا بھائی؟ حضرت 40 سال سے بد نظری میں مبتلا ہوں، غیر عورتوں کو دیکھتا ہوں، 40 سال سے چھوٹتی نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے جو صحیح حکیم، چاہے روحانی ہو یا ڈاکٹر ہو، نا امید نہیں کرتا کسی کو. تو حضرت نے فرمایا، بھائی آپ کو کس نے کہا مت دیکھو، آپ کو کس نے کہا مت دیکھو، دیکھو بھائی دیکھو، لیکن ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ، جس کو دیکھ رہے ہو اگر تم سے عمر میں بڑی ہے تو اس طرح دیکھو جیسے اپنی ماں کو دیکھتے ہو، اور اگر وہ جس کو دیکھ رہے ہو تمہاری عمر کی برابر ہے تو اس طرح دیکھو جیسے اپنی بہن کو دیکھتے ہو، اور اگر جس کو دیکھ رہے ہو وہ چھوٹی عمر کی ہے اس طرح دیکھو جس طرح اپنی بیٹی کو دیکھتے ہو. ظاہر بات ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو بھی غلط نظر سے دیکھے گا. اور بیعت کی کچھ ورد وغیرہ بتائے چلا گیا، 3 دن کے بعد بتاتا ہے کہ حضرت وہ عادت چھوٹ گئی، وہ گناہ چھوٹ گیا مجھ سے. یہ ہے روحانی معالج، یہ ہے روحانی معالج. میں تو حیران ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت کے ذریعے اس فن کو اور اس تربیت کو ایسا پھیلایا ہے کہ، اور وہ آج بھی ان کے خلفاء تو ہمارے پاس بظاہر یہاں کوئی نظر نہیں آتا، لیکن خلفاء کے خلفاء آپ ان کو بھی آپ دیکھیں کہ جو ان کی مجلس میں آنے والے ہیں، بیعت والے ہیں، ان کی ایسی اصلاح ہوتی ہے کہ وہ واقعی ان کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. مجھے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت ہمارے بزرگ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب حافظہ اللہ، اللہ ان کو صحت و عافیت رکھے اور قوت دے، لمبی عمر دے، اور میں نے وہ ان کی بعض حضرات ان کے بیانات کبھی شائع ہوتے ہیں مجھے آگے دے دیتے ہیں، اور میں میری عادت یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز آئے جب تک ختم نہ کروں ہاتھ سے چھوڑتا نہیں، اسی مجلس میں اس کو ختم کر دیتا ہوں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو حضرت کو میں نے دیکھا کہ حضرت نے اتنی اصلاح فرمائی ہے کہ جس مجلس میں بھی پاکستان میں، اس کے باہر بھی، اس لیے کہ آج کے نوجوانوں کا ایک بڑا مرض یہی بدنظری ہے. اور پھر حالات دنیا کے ایسے ہیں، آپ جان دیں یہاں سے باہر نکلو تو ننگی عورتیں اور سب سامنے نظر آئیں گی، اور پھر غیر مسلم ملکوں میں تو اور زیادہ مصیبت ہے. تو حضرت اس پہ زور دیتے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو نظر ہے نا، یہ بری نظر، یہ سام من سیام ابلیس، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہریلا تیر جس سے وہ شکار کرتا ہے. تو اگر کسی نے اس کی حفاظت کر لی بہت سے گناہوں سے بچ گیا وہ. تو یہ ہمارے بزرگ کہ جنہوں نے واقعی ان کی زندگی پڑھی ہے، آپ ان کی مجلس میں جا کے بیٹھیے تو آپ کو اللہ یاد آئے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نیک بندوں کی ایک علامت یہ بھی ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے. تو اس لیے ہمارے ان بزرگوں کو اللہ نے یہ، کیونکہ دین حق ہے قیامت تک کے لیے، اس لیے انشاءاللہ قیامت تک ایسی جماعت رہے گی جو اس امت کی تربیت کرتی رہے گی، جو اس امت کے اندر تعلیم پھیلاتی رہے گی. علماء کا ہونا ضروری ہے اور اولیاء کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس امت کی اصلاح ہوتی رہے. اس لیے اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس پاکستان میں، پھر کراچی کے اندر آج بھی ایسے بزرگ موجود ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، جن کی مجلسوں میں جا کر ایمان تازہ ہوتا ہے. اس لیے بھائی، چاہے شیطان، شیاطین الانس والجن کوئی بھی ہو، جو ہمیں علماء کے خلاف ورگلاتا ہے یا اولیاء اللہ کے خلاف ورگلاتا ہے، اس کی قطعاً بات مت مانو. اور یہ جب بھی کوئی ایسا ذہن میں وسوسہ بھی آئے فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس لیے کہ اللہ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سیرت سے سیرت بنتی ہے، یاد رکھو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان بنے تو پھر اچھے مسلمانوں کی مجلس اختیار کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے یہی ہے کہ بزرگوں کی مجلس میں جائیں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے کہنے کے مطابق آپ اس پہ عمل کریں. آخر میں وہ بزرگ حضرات جو اس میدان میں اللہ نے جن کو توفیق دی ہے اور کام کر رہے ہیں تربیت کا، تزکیے کا، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمان معاشرے کے اندر جو حالت ہے، نوجوان خاص طور پر بیرہ روی پہ چل رہے ہیں، تو ان کی تربیت کے لیے کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ تربیت کے اندر ایک طرف تو باطل ہے، آل باطل ہیں، شیطان بھی اور شیطان کی ذریت بھی، جو مادی ذرائع سے نوجوانوں کو برباد کر رہے ہیں، لیکن اس مادی وسائل کے مقابلے میں ہمارے پاس اللہ نے ایک اسلحہ دیا ہمیں اور وہ روحانیت. جتنی روحانیت مضبوط ہوگی ہم اتنے ہی ان کا زیادہ مقابلہ کر سکیں گے. تو اس لیے جہاں بھی خانقاہیں ہیں ان کے اندر نشاط کو بڑھا دینا چاہیے, اور تاکہ یہ بھٹکے ہوئے نوجوانوں کے لیے وہ ہو جائے, ایک ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اسی طرح تصوف کے بارے میں جو اچھے اچھے علماء کے مضامین ہیں اور بیانات ہیں, ان کو ہمارے اللہ کا فضل ہے کہ پورے پاکستان میں اور کراچی میں ایک سے ایک دینی مجلات نکلتے ہیں, دینی رسالے نکلتے ہیں نا, ان کے اندر ان کو شائع کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تصوف کیا ہے اور کتنی مفید چیز ہے, اور اس پر جو شکوک اور شبہات ہیں اس کا بھی ازالہ کیا جائے. تو اسی طرح وہ ہمارے بزرگ جنہوں نے اس موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کو زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت ہونی چاہیے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت رحمہ اللہ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے, بلکہ وہ تو مجدد ہیں, تصوف کے بارے میں مجدد ہیں وہ, تو ان کی اس طرح کی کتابیں کثرت کے ساتھ شائع ہونی چاہیے اور تاکہ وہ امت تک پہنچے اور اس سے استفادہ ہو. اور بعض بزرگ اس کی مثال دیتے ہیں جی کہ تصوف کی مثال اور ولی کی مثال ایسی ہے جیسے ڈاکٹر اور اسپتال. اچھا ڈاکٹر وہ ہے کہ جس کے پاس اچھی اسپتال بھی ہو, اس کے تمام آلات بھی اچھے ہوں تاکہ وہ صحیح مریضوں کا علاج کر سکے. اسی طرح جہاں یہ جو روحانی ڈاکٹر اور معالج ہیں جی, یہ بھی اسی وقت ان کا فائدہ ہوگا کہ وہ خود بھی توجہ دیں, اور ان یہ جو اسپتال ہیں جن کو ہم خانقاہ سے تعبیر کرتے ہیں, اور وہاں پر یہ جو روحانی مریض آتے ہیں ان کا علاج ہو اور صحت مند ہو کر وہاں سے نکلیں, انشاءاللہ اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر پھر بھلائی آئے گی اور خیر پھیلے گا. بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں, علماء کرام حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر کوئی ایسی بات غلط ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیں, اور ولعفو عند الکرام معمول ہوں. اور مزید یہی عرض کروں گا اپنے تمام بھائیوں سے کہ بھائی یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, یہ اس چیز کو مت چھوڑو بھائی, اس چیز کو مت چھوڑو. جہاں بھی دین کی تربیت ہو رہی ہے وہاں اپنا جوڑ رکھو, جوڑ رکھو, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. میں نے ایسے مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے, غالباً یہ حبشہ کے جو مسلمان ہیں, حبشہ کے مسلمان, ایک دفعہ میں جا رہا تھا نیروبی سے قاہرہ جا رہا تھا, تو راستے میں حدیث ابابا جہاز بدلنا تھا نا, تو وہاں مجھے ایک دن ٹھہرنا پڑ گیا. تو کچھ دوست آئے, وہ لے کر مجھے وہاں مسلمانوں کی بہت بڑی مسجد ہے وہاں لے گئے, تو مسجد کے ساتھ چھوٹا سا مدرسہ بھی تھا, بچے بچیاں پڑھ رہی تھیں, تو دیکھا تو قرآن ان کا سنا, احادیث انہوں نے یاد کی ہوئی تھی وہ سنی, بڑا خوشی ہوئی. نماز کے لیے گئے اور بہت بڑی مسجد, جیسے ہماری بنوری ٹاؤن کی مسجد ہے اس سے بھی بڑی, شاید دو منزلہ, نیچے مرد اوپر عورتیں, سبحان اللہ. خیر نماز ہم نے پڑھی, نماز پڑھ کے سنتیں پڑھی, نفلیں پڑھی, اب دیکھتے ہیں کہ مسجد بھری ہوئی ہے اور ایک آدمی نہیں اٹھ رہا, ہمیں تعجب ہوا. لیکن دیکھتے دیکھتے وہی لوگ ہیں مختلف ٹکڑیوں میں تقسیم ہو گئے, ایک جماعت وہاں بیٹھ گئی, وہاں عربی کی تعلیم ہو رہی ہے، ایک وہاں بیٹھ گئی وہاں تفسیر کی تعلیم ہو رہی ہے، ایک یہاں بیٹھ گئی حدیث ہو رہی ہے، ایک وہاں بیٹھ گئی وہاں تبلیغی جماعت کا وہ جو ہوتا ہے تعلیم وہ شروع ہو گئی، ایک ادھر بیٹھی ہوئی مجموعہ اللہ اللہ شروع ہو گیا، لا الہ الا اللہ لا الہ، یعنی کوئی انسان باہر نہیں گیا سب. اور جو ہی عشاء تک یہ سلسلہ، ہم بھی کسی علمی حلقے میں بیٹھ گئے سننا لگے، جب عشاء کا وقت ہوا اذان ہوئی اب یہ سارے حلقے ختم ہو گئے، پھر صفیں بن گئیں جی، اور پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب لوگ جا رہے ہیں. تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں کے لوگوں کی گویا معمول یہ ہے کہ مغرب عشاء صرف دین کے لیے، کوئی کام نہیں کرنا ہمیں، نہ تجارت نہ بیوی نہ بچے کچھ، مغرب عشاء کے درمیان مسجد میں رہنا ہے. اور اس کے بعد مجھے پتا چلا ایک رسالے میں تبلیغی جماعت کے کسی بھائی کا بیان ہو رہا تھا نا، تو کہنے لگا کہ یہ جو حبشے کا جتنا علاقہ ہے وہاں ہر جگہ مسجد میں لوگوں کی یہی عادت ہے کہ مغرب عشاء صرف دین کے لیے. تو اس لیے بھائی جب بھی ایسا موقع ملے تو اس کو غنیمت جانے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.